السلام علیکم، دل اس کی عظمت و کبریائی کا قائل اور ہر سانس اس کی رحمتوں کی سناقاں ہے، جس کی شان و شوکت کا کائنات کا ذرہ ذرہ قائل ہے، جس کی بارگاہ میں ہم توبہ و استغفار سے رجوع ہوتے ہیں، جو حی القیوم جسے چاہے ہدایت دے دے اور جسے چاہے گمراہی میں ڈھکیل دے، وہ جس کو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور وہ جس کو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت کا راستہ نہیں دکھا سکتا۔ سروری زیبا فقط الزہد بھی ہمتا کو ہے، حکمراں ایک وہی باقی بتانے آدری، رحمت ہی رحمت ہوں اس ذات بابرکت پر جو اللہ کے نبی شمس زوہا و بدر الدجا میں بتوی نبی خدا سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بارگاہ شاہ بتھا میں سلام، گر قبول افتت زہے شرف مدام، خالق مولا رحم الراحمین خلد بری کو رحمت و عنایتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ جنت اللہ کی عظیم شان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس جگہ ارحم الراحمین کا پیدا کردہ انسان کھل اٹھتا ہے۔ ابو البشر آدم علیہ السلام جو اللہ تعالی کے برگزیدہ بندے ہیں، وہ وہاں متولد ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، یعنی ان کی جسمانی ساخت میں روح پھونکی جاتی، فرشتوں نے جسے گوندا، جسم جان جس کی بنائی گئی، اور اللہ تعالی کی عنایت سے جس میں روح پھونکی گئی، وہ بول اٹھتا ہے، کھل اٹھتا ہے، چہکنے لگتا ہے، بولنے لگتا ہے، اور ارد گرد گھومنے لگتا ہے۔ یہ اللہ تعالی کی عنایتوں میں سے ایک عنایت ہے کہ اللہ نے ایک جیتا جاگتا انسان بنایا، قدرت کاملہ کا شاکار تھا، اور حضرت آدم جب تنہائی جنت میں محسوس کرتے ہیں تو وہیں ان کے خواب میں حضرت ہوا کو وجود بخشا، اور یہ سب سے پہلا جوڑا ہے، کائنات کا عظیم شان جوڑا، جس کو یہ شرف فضیلت اور منزلت عطا ہوئی کہ اللہ عز و جل نے ان کو منتخب فرمایا اور ان کی ابتدا ایک مرد و عورت سے فرمائی۔ یہ مرد و عورت کا پہلا جوڑا تھا جو آسمانوں پہ قیام پذیر ہوا، جنت میں رہنے لگا، اور اللہ تعالی کی مرضیات کے مطابق دن گزارنے لگا۔ وقت گزرتا گیا، خلد بری کے رحمتیں ان پر برسنے لگی، فرشتوں کے سلام آنے لگے، اور مرد و عورت کا یہ عظیم الشان جوڑا اپنی ہماگیر وسعتیں اور غیب معاملی صلاحیتوں کے ساتھ جنت میں قیام فرما ہوا۔ یہاں کلام اللہ کی وہ آیت کے مطابق جو سورہ نحل کی آیت 97 میں ذکر ہوا، ندا آئی وہی کہ اللہ کے رسول کے قلب اعلیٰ پر کہ من عمل صالحا من ذکر انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن اجر ما كانوا يعملون۔ مطلب یہ کہ جو بھی کوئی نیک عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو وہ مومن، تو ہم ان کو دنیا میں نیک اور پاک زندگی بسر کروائیں گے، اور ان کے عمل کے مطابق انہیں اجر عطا فرمائیں گے۔ مرد و عورت کی اس کارواں کی ابتدا حضرت ابو البشر آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ یہ انسانیت کے سب سے پہلے معمار ہے، اور مرد و عورتوں کے جوڑے بننے میں با اختیار جوڑا ہے، جس کو اللہ تعالی نے اپنے قدرت کاملہ سے بنوایا اور فرشتوں میں عزت اور دھونس بٹھائی، اور یہ شرف و منزلت امت مسلمہ کی تقدیر میں آئی کہ ایک ایک بات دلائل کے ساتھ اللہ کے نبی سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سنوائی۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہے، جس پہ کلام اللہ جیسے مشرف کتاب نازل ہوئی، آپ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت کہ مرد و عورتوں کے جو رشتے طے ہوتے ہیں یہ من اللہ آسمان سے طے ہوتے ہیں، یعنی ساتواں آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ علیم و خبیر حنان و غفار، کس مرد کی قسمت میں کون سی عورت آتی ہے اور کون سی عورت کی قسمت پہ کون سا مرد آتا ہے، یہ آسمانوں پر رشتے طے کیے جاتے ہیں۔ بڑی بابرکت زندگیاں ہیں مرد و عورت کے حقوق کے بارے میں، کہ شوہر اور بیوی کے حقوق کیا ہیں۔ آج اسلامی تعلیمات سے غیر واقف، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے نالا بہت سارے افراد اس دلدل میں پھنسے ہیں کہ ان مبارک با عظمت رشتے کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے۔ بزرگ عزیز و دوستوں اور پردہ نشین خواتین، علم و عمل کے لیے دروازے کھلے ہیں اور قرآن و سنت اپنی طرف سے رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہے. رشتہ ایک عظیم شان عزت ہے اور یہ رشتہ اللہ کی مرضی سے طے ہوتا ہے. مثلا حضرت ابو البشر آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی شادی خالق و مولا نے جنت میں کروائی. یہ اللہ کا منشا تھا, اس کی تخلیق کا شاہکار تھا اور اس کی قدرت کاملہ کا اعلان تھا کہ وہ جسے شرف دیتا ہے غیر معمولی شرف دیتا ہے. حضرت حوا حضرت آدم کی شادی جنت خلد بری میں ہوئی. اللہ اللہ کا کیا مقام تھا کہ وہاں دونوں ایک رشتے میں مربوط ہو گئے اور یہ تمام انسانیت انہی سے پیدا ہوئی. یہ وہ شادی تھی جو فرشتوں کی جھڑمٹ میں اللہ کی رضا مندی میں اور اللہ کے نظر کرم پر طے ہوئی, اور جنت جن کا مسکن بنا بڑی غیر معمولی عزتی اور شرافتوں سے طے ہوئی. اللہ کے نبی جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بارے میں سب سے پہلے جن چیزوں کا اہتمام کرنے کا حکم عطا فرماتے ہیں وہ سب کے لیے مشعل راہ ہے. مثلاً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی اور بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت اور صحاستہ میں دلائل کے ساتھ موجود ہے. آپ نے حکم فرمایا لوگوں تم شادیاں کیا کرو مگر چار چیزوں کو دیکھ کر. فرمایا مال کو دیکھ کر, نسب کو جان کر, خوبصورتی کو تلف کر کے اور دینداری کو دیکھ کر. اصحاب رسول اللہ جو ہم نشین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول بدر الدا نور الہدا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ماں باپ آپ پر قربان, بتائیے ہم مال کو دیکھے یا نسب کو دیکھے یا خوبصورتی دیکھے یا دینداری دیکھے؟ تو حکم نبوی ہوا مال مت دیکھو, نسب مت دیکھو, نہ خوبصورتی دیکھو بلکہ دینداری دیکھو. اگر کوئی دیندار کا رشتہ تمہارے لڑکیوں کے لیے آئے اور تم اس کو ترجیح نہ دو تو زمین پر فساد ہی فساد پھیل جائے گا. اس لیے اولی فکر یہ ہو کہ تم دینداری کو ترجیح دو اور دینداری کو پسند کرو, اسی سے زمین میں عدل و انصاف پیدا ہوتا ہے, اسی سے زندگی استوار ہوتی ہے, اسی سے انسانی زندگی میں اللہ تعالی رحم فرماتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج قائم فرماتے ہیں. لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے والوں اور محمد رسول اللہ کو اپنا نبی اور رہنما تسلیم کرنے والوں, کیا ہماری زندگی میں یہ نظم العین ہے؟ کیا ہم یہ اہتمام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ سوچنے کے قابل اور لمحے فکر ہے. اور شمس الضحا بدر الدجا صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کو پیام دیتے ہیں کہ تم اگر نکاح کرو شادی کرو تو صحت مند عورت سے نکاح کرو, اس لیے کہ جو صحت مند خاتون ہوتی ہے اس سے کثرت اولاد ہوتی ہے, اور جب تمہارے ہاں اولاد کی کثرت ہوگی تو یوم محشر میں فخر کروں گا کہ میری آج امت تمام امتوں سے زیادہ ہے اور میرے امت کے افراد کثرت میں موجود ہے. اللہ 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 کے نبی جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت پر فخر کرنے کا اظہار فرماتی. دل بالکل غیر صحت مند کمزور و ناتواں کے بارے میں حکم نہیں, بلکہ فرمایا گیا کثرت اولاد کے حصول کے لیے صحت مند عورت سے نکاح کرنا بے حد ضروری ہے. آج معاشرے کے اندر صرف مال و منال کو دیکھا جاتا ہے, مال و جاگیر کو دیکھا جاتا ہے, کوٹھے اور بلڈنگوں کو دیکھا جاتا ہے اور عورت کی خوبصورتی کو اس کے نسب کو دیکھا جاتا ہے, اور لوگ گھاٹے میں رہتے ہیں, اصل نقصان اٹھاتے ہیں دینداری کو نہ دیکھ کر. سب سے افضل ترین چیز تھی دینداری, اس کے بعد عورت کی صحت, یہ انسانی زندگی کا معیار تھا. اسی لیے ضابطۂ نبوی میں قانون رسالت میں یہ بھی باتیں ملتی ہے کہ جہاں عورت صحت مند ہو وہاں پہ مرد بھی قوت ور ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کنز المال اور ترمذی اور ابو داؤد میں یہ ذکر آیا اور بڑی برکتوں کے ساتھ آیا. جناب ارشاد پران صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قوت ور مومن اللہ کو پسند ہے, کمزور مومن اللہ کو پسند نہیں. اس لیے قوت ور مومن کام اچھے کرتا ہے, اللہ کے دین کو دنیا تک پہنچاتا ہے اور اس کے پاس بیماری نہیں پٹکتی. معاشرے کی بقا کے لیے قوت ور ہونا بہت ضروری ہے. اس میں کئی راز پنہا ہے. انسانوں کو شرف دیا گیا, عزت دی گئی, مراتب دیے گئے, مقام دیے گئے, اور بتایا گیا کہ جہاں عورت صحت مند ہو تو مرد بھی قوت ور ہو. اور پھر شادی سے ہی مرد و عورت ایک دوسرے کو پہچانتے. شادی وہ اولی رشتہ ہے جہاں پر خیال و بلوغ کے بعد, بالغ ہونے کے بعد لڑکی کے لوگ اور لڑکے کے لوگ باہمی رشتے کے لیے تیاریاں کرتے ہیں, اور لڑکا لڑکی کو دیکھتا ہے اور لڑکی لڑکے کو دیکھتی ہے. دونوں کی رضامندی سے عقد مقرر ہوتا ہے. یہیں سے معاشرے کی بنیاد کی ابتدا ہوتی ہے. زمین میں بسنے والوں میں سب سے پہلا رشتہ یہیں پہ بنتا ہے, اور شادی مرد و عورت کے لیے پیام خوشی اور مسرت کا باز بنتا، حقیقی ابتدا ہوتی ہے، حقائق پہچانے جاتے ہیں کہ مرد پر عورت کا کیا حق ہے اور عورت پر مرد کا کیا حق ہے. شادی کے وقت مرد کی یہ ذمہ داری بتائی گئی کہ مہر کم ہو یا زیادہ وہ بیوی کا شرعی حق ہے، اس کو ادا کرنے میں تاخیر کرنا گناہ ہے، بدترین گناہ ہے. اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت 24 میں فرماتے ہیں فآتوہن اجورہن فریضۃ، ترجمہ ان کے مہر بطور فرض ادا کر دو. کتنی افسوس کی بات ہے کہ گھر کے بڑے بزرگ کے کہنے پر 51,000 مہر سیاہ نامے پر تحریر کیا جاتا ہے، ادا کرنے کی نوشہ کو کبھی زندگی بھر فکر نہیں ہوتی. کچھ قسمت ایسے ہیں الا ماشاء اللہ جو مہر ادا کرنے کی فکر کرتے. آج معاملہ جہیز جوڑنے کے اور رقم بٹورنے اور نقد رقم لے کر مہر کو ادھار رکھنے کا بن گیا. کیا یہ طریقہ النکاح من سنتی کے مطابق ہے یا اس کے برخلاف ہے؟ جانچیے گا، پہچانیے، افسوسناک صورتحال ہے. کائنات میں سب سے مقدر رشتہ شوہر و بیوی کا رشتہ ہے، اور اگر دونوں کے درمیان اسلامی اصولوں کے درمیان میل ملاپ، تعلقات اور آپسی حقوق کی ادائیگی اور حسن معاشرت پیدا ہو جائے تو ایک بہترین اوصاف و کردار کا حامل معاشرہ تشکیل پاتا ہے. اور اگر اس رشتے میں نفرت و عداوت، دوری، حق تلفی، رنجش پیدا ہو جائے تو یہیں سے ایک معاشرے کا بگاڑ شروع ہو جاتا ہے اور سماج و سوسائٹی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. قرآن میں ذکر من عمل صالحا من ذکر انثى، جو بھی نیک عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن، اسی کے لیے قرآن کا یہ غیر معمولی قانون نازل ہوا کہ عمل صالح اور تقوی اور ارحم الراحمین کی قانون کی عزت و جلالت کا احترام ضروری. مسلمان مرد و عورت کی صفات کلام اللہ میں اور سنت نبویوں میں جو پیش کی گئی اور اسلام نے جو وصف بیان کیا اور ایمان والوں پر جو ذمہ داری ڈالی گئی وہ یہ، اسلام نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق کا پابند بنایا جن کی ادائیگی دونوں پر شرعاً فرض ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں شوہر اور بیوی کے تعلق سے جو احکام بتائے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ عورت مرد کے ساتھ انسانیت میں برابر ہے، انسانی شرافت و سعادت میں مرد و عورت دونوں برابر ہیں، تربیت و تہذیب میں دونوں برابر ہیں، علم کے حاصل کرنے میں دونوں کے حقوق ہم پلہ اور برابر ہیں، تاکہ اس کے خلاف کوئی چلے. مکارم و اخلاق کے حصول میں دونوں کے فرائض یکساں، جرائم اور برائیوں کی سزاؤں میں دونوں کا حکم برابر ہے، اور مرد و عورت کا حق ایک دوسرے کے پاس کچھ ذمہ داریوں کے ساتھ واجب الادا بھی ہے. مرد جہاں پر عورت کا حق رکھتا ہے، عورت جس جگہ مرد کا حق رکھتی ہے، اسلام اس کے قدم قدم پر رہنمائی کرتا ہے. کلام اللہ، فرقان حمید، ضابطہ قانون، ذکر ہدایت، سورہ توبہ کی آیت 71 میں ارشاد ربانی ہوا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. ارشاد ربانی کا مطلب مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یہ نیکیوں کا حکم دیتے اور برائیوں سے روکتے ہیں، صلات قائم کرتے اور زکات نکلواتے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، بے شک اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے. دوستو عزیزوں، کہیں غلطی تو نہیں ہوئی، قصور تو نہ ہوا، حالات پلٹے کھا رہے ہیں. مرد و عورت کے حقوق غیر معمولی ذمہ دارانہ حق بنتا ہے کہ مرد و عورت کے حقوق کے درمیان میں کوئی رنجش اور کسی قسم کا بگاڑ نہ آئے. مرد عورت کے لیے رفیق، شفیق اور ہمدرد، غمگسار اور غیر معمولی شفقت کرنے والا. بخاری اور مسلم، ابن ماجہ، ترمذی اور بیہقی کے شرح کرنے والے محدثین میں حضرت ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ شرح بخاری فتح الباری میں لکھتے ہیں ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بیمار تھی. محدثین کے اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول جب دوپہر کے وقت صلاۃ ظہر ادا کرنے کے بعد گھر چلے آئے تو آپ نے کھانا طلب فرمایا. حضرت ام المؤمنین سیدہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ، میری طبیعت خراب ہونے کی بنا پر میں کچھ پکا نہیں سکی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہے تو میں اسی وقت اٹھتی ہوں اور کچھ بندوبست کر کے پکانا شروع کرتی ہوں. آپ نے فرمایا آپ اپنی محبت سے اپنی شریک حیات کو عائشہ کو جو ام المؤمنین ہے امت کی ماں ہے اور اللہ کے رسول کی زوج حیات ہے ان کو عائش کے لفظ مخاطب فرماتے تھے. فرمایا عائش ایک کام کرتے ہیں کہ میں آٹا گوندھ دیتا ہوں اور روٹی کے پیڑے بنوا دیتا ہوں اور جب میں اس کو پیڑے بنوانے کے بعد اپنے ہاتھ پہ پھیلاتا ہوں تو جب تک کہ تم اس کو سیکنے کا بندوبست کرو اور بیٹھ کر دیکھتے رہو کہیں روٹی جل نہ جائے. حضرت ام الاولین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی نے آٹا گوندا اور آٹے کی ٹکیاں بنائی اور اپنے ہاتھ پر روٹی کو پھیلایا اور آگ کے توے پر جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روٹی کو ڈال دیا. روٹی ڈالنے کے بعد کافی دیر تک انتظار کرتے رہے جناب امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ منظر دیکھ رہی تھی اور اللہ کے نبی انتظار کر رہے تھے کہ روٹی اگر ایک طرف سیکی جائے تو پھر اللہ کے رسول دوسری طرف پلٹھا لیں گے. ام المؤمنین کافی دیر ہونے کے بعد اللہ کے رسول جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ تیرے چولہے کو کیا ہوا کہ اب تک کی روٹی پکنے کا نام ہی نہیں لیتی. پریشان ہوتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور چولہے کے قریب ہوتی ہے اور توے پر دیکھتی ہے کہ روٹی جو کی تو ہے تو حضرت ام المؤمنین کی آنکھوں میں آنسو چلے آئے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری آنکھ ڈبڑبا کی گئی, نمدیدہ کیوں ہو گئی؟ عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کو نہیں معلوم؟ سید القرآن صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المؤمنین کے جملوں کو سنتے ہیں. فرمایا کیا ہوا عائشہ؟ فرمایا یا رسول اللہ کیا آپ کو علم نہیں, آپ کو سب کچھ معلوم ہے, دیکھیے اللہ کے نبی آپ کی روٹی نہیں پکی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو فرمایا کہ اللہ کے رسول جس چیز کو آپ ہاتھ لگاتے ہیں اس چیز کو آگ چھونے نہیں پاتی. اللہ کی بنا اس آگ میں کیا قوت ہے یا رسول اللہ جو آپ کی ڈالی ہوئی چیز کو جلا کر خاک کرے؟ اللہ اللہ کے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ڈلی ہوئی چیز کو آگ چھو نہیں سکی. اگر مرد عورت کے حقوق پہچان لے اور عورت مرد کے حق کو جان لے تو کاکم با دہن دوزخ کی کیا مجال کہ کسی مرد کو دوزخ میں جلا کر خاک کرے کسی عورت کو کوئلہ بنا سکے. دوستو عزیزو حسن معاشرت یعنی دونوں کے درمیان میں اچھے تعلقات ملنساری اور رہن سہن میں اچھا برتاؤ کیا جائے. سورہ نساء کی آیت 19 میں حکم ربانی ہوا وعاشرہن بالمعروف اور تم ان کے ساتھ اچھی طریقہ برتاؤ کرو یعنی عورتوں کے ساتھ بہتر سے بہتر برتاؤ ہو. ترمذی ابن ماجہ میں حدیث نبوی موجود ہے کہ تم میں اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر کے بیوی کے لیے اچھا ہو, یعنی معاملہ داری رہن سہن اور تعلقات میں. یہ شرف غیر معمولی بزرگی ہے جو مرد کو دی گئی کہ وہ عورت کے حقوق پہچانے اور عورت کو مرتبہ دے, عزت دے, شرافت دے. حدیث ذخیرے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی بہت احکامات ملتے ہیں. مثلا سنن ترمذی میں ارشاد نبوی ہوا یاد رکھو خبردار عورتوں کا حق تم پر یہ ہے کہ تم کے ساتھ پہنانے اور کھلانے میں اچھا سلوک کرو, ان کی مرضی کا خیال رکھو, عمدہ سے عمدہ لباس پہناؤ, اپنے لیے پہناؤ. عورت کا بھی حق بنتا ہے یعنی اس پر جو مرد کا حق ہے, اور بناؤ سگار صرف مرد کے لیے کرے, اچھا کپڑا صرف مرد کے لیے پہنے اور خوبصورتی کا سامان صرف مرد کے لیے کہے, کسی غیر مرد کے دکھاوے کے لیے, لوگوں کے دل لبھانے کے لیے, لوگوں میں نظر آنے کے لیے کبھی کوئی حرکت نہ کرے. ایسی اوجی حرکت گناہ کا سبب بنتی ہے اور ایسی عورت قیامت کے دن جنت کی مہک سن نہیں پائے گی جو اپنے مرد کے حق میں دوسرے کو شرکت دیتی. نسائی میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کہ سید العرب الادم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی کو ادب حیا عفت اور طہارت اور غیرت کا پابند بنا کر رکھو. ایک غیرت مند مسلمان مرد کا شرعی حق ہے. اس آدمی پر جنت حرام ہے جو اپنے گھر میں بے حیائی کو باقی رکھے. ایسے آدمی کو حدیث نبوی میں تیجس کہا گیا. بے حیائی کے مناظر, غیر محرم لوگ اپنی بیوی سے بات کرے اور لوگ غبازی کرے. ایک مرتبہ کا واقعہ کہ شمس دوحا بدر دجا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں منبر پر تشریف فرما, محدثین کا اتفاق اور سنن ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ اور مسند احمد ابن حنبل میں یہ بات قلم بند کی گئی ہے کہ سید العرب الادم جمیل الشمس فی الامم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانے نبوت میں حضرت ابو عبادہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے, جن کو اللہ کے نبی کی زبان بابرکت نے امین الامت کا لقب عطا فرمایا تھا. مسجد نبوی کے حاضر ہوتے ہیں, حلقہ بناوا تھا, اصحاب رسول اللہ صاحب التاج والمیراج البراق صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو مبارک کو سن رہے تھے. حضرت ابو عبادہ بن الجرح رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوا، سلام عرض کی، فرمایا یا رسول اللہ میں ایک سوال کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے عزت دی، فرمایا، اجازت عطا فرمایا کہ ہاں پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، اگر کوئی مرد اچانک اپنے گھر میں داخل ہو جائے اور اس کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ ہمجھولیاں اور مذاق کرتے رہے تو مرد کیا کرے؟ سوال حضرت ابو عبادہ بن الجرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسروں کا سنا رہے تھے. سید القرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبادہ بن الجرح رضی اللہ تعالیٰ کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا، ابو عبادہ بن الجرح، اگر تمہارے گھر میں ایسا ہو تو تم یہ بتاؤ کہ تم کیا کرو گے؟ ایک دم غیظ و غضب میں مبتلا ہو کر طیش میں آ جاتے ہیں. امین الامت کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر میں گھر میں جاؤں اور میری بیوی کسی غیر مرد سے ایسی گفتگو ہمجولی میں مشغول ہو تو میں تلوار میان سے نکالوں اور اس کے سر کو قلم کر دوں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کے گھاٹ اتار دوں. جہاں یہ سننا ہی تھا، سابقہ قوسین صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہوئے ممبر پر، فرمایا لوگوں سنو، جتنا ابو عبادہ ابن الجرح غیرت مند ہے اس سے زیادہ غیرت مند اللہ کا رسول ہے، اور اللہ کے رسول سے زیادہ غیور الہ العالمین ہے. اللہ کی پناہ، اللہ اللہ. اللہ کے رسول نے ایک مرد کی غیرت اور خودداری کو للکارا اور فرمایا کہ وہ اپنی عورت کی اگر حفاظت نہیں کر سکتا تو کائنات کا بدترین انسان ہے. یہ باتیں اس لیے کھول کھول کر بیان کی جاتی ہے کہ عورت اور مرد اپنے باہمی حقوق کو پہچانے، ان پر کتنی کڑی ذمہ داری ہے، ایک دوسرے کے رشتے کا خیال کرے، ایک دوسرے کی مرضیوں کے مطابق کام کاج میں حصہ لے، ایک دوسرے کے حالات سے واقف کار ہو، فطرتوں سے واقف کار ہو، چالوں چلن سے واقف کار ہو، لین دین میں احساس رکھتے ہو، اور گھریلو زندگی سے لے کر مرد رشتے داری تک خیال رکھے، عورت مرد کا پورا پورا خیال رکھے، اور مرد کو نعمت سمجھے، اور مرد کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرے، حیا کا خیال رکھے، پردے کی پابندی کرے، اور شوہر کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرے. صحیح بخاری اور مسلم میں آج کے معاشرے پر یہ ذکر ملتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، اللہ کے نبی سید العرب العجم جمل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے کا حکم دیتے، اس لیے کہ یہ پھسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پھسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا اوپری حصہ ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو تو توڑ ڈالو گے. اس لیے عورتوں کے حقوق کے بارے میں احتیاط برتو. عورت بڑی نازک پیدا ہوئی ہے اور اللہ نے اسے پردے غیب میں بنایا ہے، اس پہ ظلم ستم، اس پر بدنگاہی، عورت کے بارے میں غیر معاملی دل میں وسوسے، اور عورت سے متعلق منصوبے بند سازشوں سے رک جاؤ، کیونکہ عورت کو جتنا دباؤ گے اور جتنا اس کو حقارت کی نظر سے دیکھو گے وہ اتنا ہی بھپرے گی، ٹوٹ جائے گی اور مرد کے خلاف ہونے لگے گی. اس لیے مرد کو یہ حساس تب دی گئی کہ وہ اپنی عورت کے بارے میں بے جا ظلم نہ کرے. ایک مرتبہ حضرت سید العالم الادم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے، مسند احمد بن حنبل کے الفاظ، آیا عائشہ، جب تم غصے میں ہوتی ہے تب میں پہچان لیتا ہوں، تو سیدہ پوچھتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، آپ میرے شوہر نامدار ہیں، آپ میرے مربی اور محسن ہیں، اے اللہ کے نبی، اپنے بیوی کے غصے کو آپ کیسے پہچانتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں، جب بھی کوئی مسئلہ یا جب بھی کوئی بات طلب کرنی ہوتی ہے، کوئی ضرورت زندگی کا معاملہ ہوتا ہے، اور کوئی حاجت تمہیں ضروری محسوس ہوتی ہے، تو عائشہ تم اس وقت کہتی ہو کہ رب محمد کی قسم میں یہ سچ کہتی ہوں، مجھے یہ ضرورت ہے، مجھے یہ چاہیے. اور جب تم غصے میں ہوتی ہو تو عائشہ میں پہچانتا ہوں اس وجہ سے کہ تم وہاں پر رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم نہیں کھاتی، بلکہ یوں کہتی ہے کہ رب ابراہیم کی قسم. حضرت ام بلوبرین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے دست مبارک کو پکڑ لیتی ہے، کہتی ہے کہ بے شک بے شک یا رسول اللہ، آپ بہترین حساسیت رکھتے ہیں اور آپ کو اپنی بیوی کا پورا پورا خیال ہے، بے شک میں جب غصے میں ہوتی ہوں تو آپ کے رب کے بجائے ابراہیم کے رب کی قسم کھاتی ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اتنا احساس، اور اپنی بیوی کے لیے اتنی خاص الفت رکھتے تھے کہ بیوی کے غیظ و غضب کو پہچانتے اور اس معاملے میں نرمی اختیار کرتے اور بیوی کا پورا پورا خیال رکھتے. صحیح مسلم میں مردوں کو حکم ہے اللہ کے نبی کا کہ وہ اپنی عورتوں کے حق کو جاننے کے لیے بے کلر کوشش کرتے رہیں. عورتوں کو حکم ہے وہ مردوں کی تابع گزاری کا پورا پورا خیال رکھے. آؤ دوستو اور عزیزو، آؤ میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، کہ تم پر کس قدر احکامات نافذ آتے. تم غیر ذمہ دار نہیں ہو، با اختیار ہو، تم ایک حساس امت کے افراد ہو. جس کے پاس کلام اللہ قرآن ہے اور جس کو بہترین نبی کی نبوت سے نوازا گیا جناب رسالت پران صلی اللہ علیہ وسلم کی مشرف زندگی کے ہر لمحے ہر فکر میں آپ کو وابستہ ہونا ہے. صحیح مسلم کی روایت جناب رسالت پران صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد و عورت ایک دوسرے پر غصہ نہیں کرتے, اگر اسی کوئی عادت ناپسند ہے تو دوسری پسند ہوگی. حضرت عبداللہ ابن زمعہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو نوکروں کی طرح نہ مارے, اس لیے کہ پھر رات میں تم کو اسی سے ملنا ہے. اللہ اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورت کی طرف نرمی کرنے کا کیا حکم دیتے ہیں؟ ایسی بھی نرمی نہیں جس سے عورت باقی ہو جائے اور مرد کو کمزور سمجھے اور مرد کے اختیارات میں مداخلت کر کے مرد پر غالب آ جائے. اتنی نرمی جس سے عورت کے حق میں ٹوٹنے سے بچنے کی کیفیت پیدا ہو, اور مرد بھی عورت کا خیال رکھے اور عورت بھی مرد کا خیال رکھے. آج کی سوسائٹی میں, آج کے ماحول میں نہ جانے کتنی آفتیں, کتنی گمراہیاں ہمارے سر بول کر اپنے تباہیوں کے دروازے کھلوائے ہیں. آج عورتیں کورٹ کچہریوں کے حوالے, فیملی کورٹ کے حوالے اور نہ جانے وومنس پولیس اسٹیشنوں کے حوالے ہیں. عورتیں اتنے اختیار رکھتے ہوئے بڑھ رہی ہے کہ مردوں کو ڈوری کیس ڈالنا, ہراساں کرنا, پریشان کرنا, اور عورتیں مردوں کے لیے ظالم بننے کا ثبوت دے رہی ہے. اور وہ بے شرم اور نکمے مرد جنہوں نے اپنی عورتوں کو باغی بنایا, ان کے حقوق تلف کیے, ان کو زندگیوں کو اجاڑا, عورتیں مجبور ہو کر کورٹ کچہری کا دروازہ کھٹکھٹایا. کیا ہمارے پاس یہ نہیں تھا؟ اسلامی تعلیمات میں رحمتیں نہیں تھی کہ خیر کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا اور تصویر ہوئے تو ایسے کہ مرد مرد الگ ہو گیا, عورت عورت الگ ہو گئی. اس معاشرے میں بربادیاں پھیل گئی, عورت بے لگام ہو گئی, مرد بے قابو ہو گیا, اور اس سے آفتیں اتنی بڑی کہ آج امت مسلمہ کے کئی گھرانے پیسے پیسے سے محتاج اور کئیوں کی زندگیوں پر افلاس اور غربت کا سایہ ہے. ساس کو بھی بہو نے کھینچ لیا کورٹ میں, بیٹے کو بھی ملزم بنا دیا, ننند کو بھی مجرم بنا دیا, مرد نے بھی وہ ظلم ڈایا, عورت کا حق مار دیا, عورت کو باغی بنایا, عورت کو نافرمان کر دیا. عورتوں اور مردوں کے درمیان میں بدترین خلیش آ گئی اور اسلامی نام و نشان پر ایک کلنک بن گیا. افسوسناک صورتحال, توبہ توبہ کیجیے, پناہ مانگیے اللہ کی پناہ. موجودہ دور میں شور غصہ اور نشے کی حالت میں عورتوں پہ اس طرح طرح کے مظالم کرتا ہے اور اپنے آپ کو لعنتوں میں مبتلا کر کے عورت کے چہرے سکون کو کھینچ لیتا ہے. اور رات رات بھر دیر سے گھر کو آنا, رات کے آخری پہر میں عورت پر ظلم کرنا اور اسے نیند سے بیدار کر کر اس سے کھانا طلب کرنا, عورت بھڑک کر اگر کچھ کہے تو عورت کو مار کر محلے میں کوہرام مچا دینا, کیا یہ افسوسناک صورتحال نہیں؟ ایسے مرد کو کیا اللہ کی پھٹکار نہیں؟ ایسے مرد کی کیا پوچھ نہیں ہوگی جو اپنی ہوس اور اپنی نشہ اور اپنی لعنت کی خاطر اپنی بیوی کے چین سکون کو برباد کرتا ہے. اور وہ عورت جو اپنے مرد کو تکلیف دیتی ہے, اپنے مرد کو مجبور کرتی ہے, اپنے مرد کے فیصلوں کو للکارتی ہے اور چین سکون برباد کرتی ہے کہ مرد منہ بند کر کے کھانا ٹھنڈا کھانا اور جو پکا وہ کھا کر منہ بند کر کر خاموش نوکری یا کام پر نکل جائے, ایسی عورتوں کے بارے میں بھی پوچھو گی. ایسی عورتیں جہنم میں جلتی بھی ہوگی, ان کے منہ میں جہنم کے ڈلے آگ کے ڈالے جائیں گے, ان کے ہاتھ پیروں میں آگ بھڑکے گی, یہ لوہے کے ناخنوں سے اپنے چھاتے نوچ نوچ کر کھائیں گے اور ان سینوں کے بل لٹکایا جائے گا. یہ چلا چلا کر دوزخ میں کہے گی ہائے کیا افسوسناک جگہ آ گئی.